نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. آج جس پارے کی تلاوت کی گئی ہے اس کی ابتدا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق سے ہوتی ہے. یہودیوں کا ذکر ہے یہ. اس سے پہلے نصارہ کا ذکر تھا اور یہاں یہود و نصارہ دونوں ہی کا ذکر ہے. ابتدا یہاں پر یہودیوں سے ہے. ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا کرتے تھے. کسی قوم میں نبی کا ہونا یہ اس کے لیے نعمت ہے، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، بجائے اس کے کہ اس کی قدر کرتے کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں سے انبیاء کو پیدا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ اپنے نبیوں کو قتل کیا. چنانچہ ایک روایت کے مطابق ایک دن میں انہوں نے 43 نبیوں کو قتل کیا اور پھر تقریباً 170 افراد ان کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو اس دن انہیں بھی قتل کر دیا. تو ایسے ظالم قوم ہیں جس کو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ. ایک تو یہ کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور دوسرا جرم یہ کرتے ہیں کہ ویقتلون النبیین بغیر حق، ناحق نبیوں کو قتل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ سزا کے مستحق ہیں، صرف نبیوں کے نہیں، آگے فرمایا ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، جو انہیں انصاف پر چلنے کا کہتے ہیں، یعنی لوگوں میں سے بعض انہیں وعظ و نصیحت کے لیے کہتے ہیں، تو انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا اس کی شان نزول میں. تو اللہ فرما رہے ہیں فبشرهم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو خوشخبری عذاب علیم کی دے دیجیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وما لهم من ناصرین، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احزاب کے موقع پر، جس کو قرآن مجید میں احزاب کہا گیا ہے اور احادیث میں اس کا ذکر غزوہ خندق کے طور پر آتا ہے، یعنی یہ وہ جنگ تھی کہ بہت لمبی چوڑی طویل خندق تھی، لیکن ایمانی جذبے کی بدولت یہ کام اللہ نے ان پر آسان کر دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تجویز پر اور مشورے پر یہ خندق کھودی جا رہی تھی، ان کو یہ سامنے بات پیش آئی کہ جہاں وہ خندق کھود رہے تھے وہاں ایک چٹان نکل آئی، اور ایسی چٹان نکلی کہ وہ ان سے ٹوٹنے میں نہیں آئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس مقام پر ایک ضرب لگائی، یعنی اس چٹان کو توڑنے کے لیے، تو اس میں سے ایک روشنی نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہیرا یعنی فارس کے محلات دکھلائے گئے. اس کے بعد آپ نے دوسری جب ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا کہ رومیوں کے سرخ محلات مجھے دکھلائے گئے، اور تیسری مرتبہ جب آپ نے ضرب لگائی تو وہ چٹان پاش پاش کو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ صنعاء یمن کے مجھے محلات دکھلائے گئے، اور آپ نے بطور خوشخبری کے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ انشاءاللہ یہ تمام ممالک مفتوحہ ہوں گے، یعنی مسلمان ان کو فتح کر لیں گے. جب منافقین کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے مذاق اڑایا کہ کھانے کو روٹی نہیں، حال یہ تھا کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی وہاں سے سرکتے نہیں تھے تاکہ یہ کام جلد از جلد کر لیں. رات دن جاری تھی خندق کی، اور واقعتاً کھانے پینے کی بنگی تھی انتہا درجے کی. ایسے موقع پر یہ خوشخبری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو سنائی تو کافروں کو تو مذاق آ گیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا، صاحب کرام کا مذاق اڑایا کہ میاں کھانے کو گھر میں کچھ ہے نہیں اور ہیں ملکوں کو فتح کرنے کے لیے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بات یہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے ملک عطا دے، جس سے چاہے چھین لے. یہ اللہ رب العزت بعض اوقات بعض کو ممالک دے دیتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. اس لیے یہ دیکھنا کہ آج مسلمان اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں گے کل فقیروں کو بادشاہ بنا دیں، اور بادشاہ فقیر ہو جائیں اسی لیے فرمایا قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہم مالک الملک، اللہ تعالیٰ تمام ملکوں کے بادشاہ ہیں، تو تل ملک من تشا، تو چاہے وہ ملک عطا فرمائے، وتنزع الملک ممن تشا، اور جس سے چاہے ملک چھین لیں، وتعز من تشا وتذل من تشا، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلت عطا فرمائیں، بیدک الخیر، ساری کی ساری خیریں اللہ کے ہاتھ میں. یہاں پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آئے کہ بیدک الخیر کہا تو جیسے عزت اور ذلت سب اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کے اختیار میں ہے، اسی طرح خیر اور شر یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، تو بیدک الخیر و شر ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر کہا بیدک الخیر. تو اس میں یہ بات بتلا دی فائدے کے طور پر کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اصل میں مجموعی اعتبار سے وہ خیر ہی ہوتا ہے، کیونکہ کسی کے لیے جو مصیبت ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے خیر ہوتی ہے. بعض اوقات ایک قوم کے لیے جو چیز مصیبت ہوتی ہے وہ دوسری قوم کے لیے فائدہ کی حیثیت رکھتی ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بی ادک الخیر، ساری کی ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں، اور فرمایا انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ آپ ہر چیز پر قادر. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مزید واضح فرمایا، ایک تو یہ کہ عزت اور ذلت، ملکوں کی بادشاہت، یہ سب اللہ کے اختیار میں، اور دوسری اللہ کی قوت کو اس طرح ظاہر فرمایا کہ تولج اللیل فی النہار، اللہ رب العزت رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور اسی طرح دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، تو جب رات دن میں داخل ہو جاتی ہے تو رات بڑی ہو جاتی، اور جب دن رات میں داخل ہو جاتا ہے تو دن بڑے ہو جاتے ہیں رات چھوٹی ہو جاتی. تو یہ رات اور دن کا چھوٹا بڑا کرنا یہ معمولی بات تو نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی ذات کر سکتی ہے جس کے اختیار میں سورج اور چاند ہو، کیونکہ سورج جب نکلتا ہے تو دن نکل آتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو رات نکل آتی ہے اور چاند نکل آتا ہے. تو رات اور دن یہ چونکہ لمبے چھوٹے کرنا بڑے کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، اور پھر اس رات اور دن سے یعنی جو سبب بنتے ہیں ظاہری اعتبار سے یعنی چاند اور سورج، تو وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. تو جو ملکوں کا بادشاہ ہے، چاند اور سورج جس کے اختیار میں ہے، یقیناً اس کی قوت اور قدرت کس قدر ہوگی. پھر صرف اتنی ہی بات پر اکتفا نہیں کیا، آگے فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو زندے سے مردے کو اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے. دانا ہوتا ہے زمین پہ، وہ بظاہر مردہ ہے، اس سے درخت نکل آتا ہے. اسی طریقے سے نطفہ انسانی بظاہر مردہ ایک چیز ہے، لیکن وہ داخل ہوتا ہے شکم مادر میں اور اس سے جیتا جاگتا انسان نکل آتا ہے. تو اللہ رب العزت اس پر قادر ہیں کہ زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے مردہ نکالتے ہیں اور مردے سے زندہ نکالتے ہیں. اسی طریقے سے انڈے سے مرغی نکلتی ہے اور مرغی سے انڈا نکلتا ہے. تو یہ سب قدرت اللہ رب العزت کی ہے کہ بظاہر کون ہے. ایک انڈا ایسی چیز ہے کہ جس میں کچھ چاروں طرف سے بند ہوتا ہے، یعنی اس وہ ایک ایسا قلعہ ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں، لیکن کچھ عرصے بعد دیکھتا ہے انسان کے جیتا جاگتا ہے چھوٹا سا چوزا خوبصورت سا اس سے برآمد ہوتا ہے. کون ذات ہے کہ جو اس کو یہ سکھا دیتا ہے کہ وہ اندر سے ٹک ٹک کرتا ہے، چونچ مارتا ہے کہ چھلکا ٹوٹتا ہے، باہر سے ماں جو ہے وہ چھلکا توڑتی ہے، اور دونوں کی کوششوں سے وہ برآمد ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد چگتے ہی نکلتے ہی تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ چگنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ سب کس نے سکھایا؟ تو اللہ کی ذات ایسی قدرت والی ہے. بہرحال یہاں پر فرمایا اور ساتھ میں فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، جہاں تک روٹی کا معاملہ ہے تو رزق کا معاملہ یہ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتے ہیں. یہ رزق بھی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، کم دیں زیادہ دیں، سب اس کے اختیار میں. لوگ ہمیشہ رونا روتے رہتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا غور و فکر سے کام لیں تو ہر آدمی الا ماشاء اللہ اس بات کو سمجھ لے گا کہ الحمدللہ ہم کل سے آج بہتر، بہت اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، اور بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے. ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس طرح سے نہ ہوں، لیکن اکثر ایسا ہی معاملہ ہے. اسی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور آگے فرمائے لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، یہاں سے ایک لمبا مضمون ہے جس میں اہل ایمان کو پھر نصیحت کی گئی ہے کہ مومنوں کو چاہیے وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مومنوں کو چھوڑ کر. یعنی دلی دوستی اہل ایمان کو چاہیے ایمان والوں سے رکھیں، دلی اور قلبی دوستی کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہونا چاہیے، وہ تعلق کافروں سے نہ ہو. اور منع کیا گیا، قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں آپ شروع سے لے کے قرآن مجید آخر تک پڑھتے چلے جائیے، جس میں بہت سے مقامات پر، بلکہ اکثر مقامات پر جہاں کہیں بھی ہے وہ کافروں سے دوستی سے منع کیا گیا، اور بہت سے مقامات پر ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافروں سے بھی آپ تعلق رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے حسن سلوک بھی فرمایا کرتے تھے، ان کے دکھ درد میں کام بھی آیا کرتے تھے. ان کے ساتھ آپ نے وہ حسن سلوک فرمایا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم بھی ایسا نہیں کر سکتی. حتیٰ کہ دیکھیے، جس قوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ایذائیں پہنچائیں، تکلیفیں دیں، 13 سال کا مسلسل عرصہ ایسا ہے مکہ مکرمہ کا، ایک دن بھی آپ کو چین لینے نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ کو ملک ہی چھوڑنا پڑ گیا. ہجرت کی آپ نے، مدینے پہنچ گئے، اور پھر مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ کو فتح کیا. تو جن لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی تھیں ان کے حق میں کبھی بد دعا بھی نہیں فرمائی. اور جب مکہ فتح ہوا تو صرف یہی نہیں ہے کہ انہیں معاف کر دیا، بلکہ فرمایا لا تسریب علیکم الیوم، آج کے دن پچھلی باتوں کا مواخذہ بھی نہیں ہوگا تم سے، انتقام بھی نہیں لیں گے تم سے ہم. تو ایک طرف اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداریاں ہیں، کفار کے ساتھ حسن سلوک ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا، اور ایسا قحط تھا کہ الامان والحفیظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر آئے کہ آپ کی قوم اس وقت بھوک سے مر رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد فرمائی. تو ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، حسن سلوک، یقیناً آپ نے کفار کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو اپنے بچوں کے ساتھ بھی آدمی نہیں کرتا. تو بظاہر قرآن مجید کی یہ آیات اور دوسرے مقامات پر کفار و یہود سے دوستی کی ممانعت، بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے کہ آیات قرآنی کا مطلب یہ ہے کہ بالکل دوستی نہ رکھی جائے، لیکن اس کا مطلب کفار کو یہ ہوتا ہے شبہ کہ شاید مسلمان ہمارے ساتھ کوئی خیر خواہی کریں گے ہی نہیں، ہمارے ساتھ حسن سلوک سے ہی منع کیا ہے، خیر خواہی سے بھی منع کیا ہے، تو انہیں یہ شبہ ہے اور انہیں یہ شکوہ ہو سکتا ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں کی کتاب یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم سے نہ دوستی رکھو، نہ ہم سے تعلق رکھو، نہ ہمارے ساتھ خیر خواہی کرو، اور عملاً مسلمانوں کا معاملہ بالکل اس کا الٹ ہے. تو اصل میں قرآن مجید کی تمام آیات کو سامنے رکھ کر اور احادیث کو سامنے رکھ کر جب آدمی بنظر غائر اس کا مطالعہ کرتا ہے تو پھر یہ تضاد معلوم نہیں ہوتا. یہ تضاد اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی سطحی طور پر مطالعہ کرے اور گہرائی میں نہ جائے، ساری آیات اس کے سامنے نہ ہوں، اسی طریقے سے ساری احادیث سامنے نہ ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال آپ کے سامنے نہ ہوں، تو اس صورت میں یہ تضاد نظر آتا ہے. لیکن جب یہ تمام آیات سامنے ہوں گی اس وقت پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں تفصیل ہے. بہت سے مقامات پر منع کیا گیا ہے، تو وہ منع کرنا کس وجہ سے ہے، اور جہاں حسن سلوک کا حکم دیا ہے تو وہ کن لوگوں سے ہے، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. تو چونکہ عام لوگ اس تردد میں رہتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے، اس لیے میں اس میں تھوڑا سا تفصیلاً میں عرض کر دوں کہ اس میں کچھ قسمیں ہیں. دیکھیے، جہاں تک مودت و محبت کا تعلق ہے، دل کی گہرائی کا تعلق ہے، قلبی تعلق اور دوستی کا تعلق ہے، تو وہ سوائے مومنوں کے کسی سے جائز نہیں. اس لیے جہاں منع کیا گیا ہے تو وہاں پر مراد یہ ہے کہ ان سے قلبی تعلق مت رکھو، دلی تعلق مت رکھو. وہ تعلق تو اہل ایمان کا ایمان والوں سے ہونا چاہیے، اور اس کو کہتے ہیں موالات. تو یہ موالات کا جو تعلق اور معاملہ ہے صرف مسلمانوں سے ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک قسم آتی ہے ان سے تعلق، اس کو کہتے ہیں مواسات، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ہمدردی کرنا، اور مصائب اور مشکلات میں ان کی مدد کرنا. تو اس سے منع نہیں کیا شریعت نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس قسم کا حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے تو یہ دوسری قسم ہے، یعنی مواسات کی. قلبی تعلق کبھی بھی نہیں، لیکن جہاں تک ظاہری تعلق ہے اور حسن سلوک کا معاملہ ہے، تو اگر سوائے ان کافروں کے جن سے ہم جنگ کر رہے ہیں ان سے تو یہ تعلق بھی جائز نہیں، اس لیے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اور جو ہم سے جنگ کریں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا مطلب. ان کے ساتھ تو حسن سلوک نہیں کیا جائے گا، یعنی اہل حرب کفار جو ہیں ان سے حسن سلوک نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ جتنے کافر ہیں ان سے حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، ان سے ہمدردی کی جا سکتی ہے، ان کی مدد کی جا سکتی ہے. تو یہ دوسری قسم ہے مواسات. اور اسی طریقے سے ایک اور قسم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ تجارت، لین دین، ان کی جو ہے کمپنیوں میں ملازمت، یا ان کو اپنے یہاں ملازمت یہ دے سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا. اس میں صرف ایک قید ہے کہ ایسی تجارت نہ کی جائے گی جس سے مسلمانوں کو نفع نہ ہو، تکلیف ہو، جس سے مسلمانوں کو ضرر پہنچے. ہمارا زمانہ تو اب اور طرح کے آ گیا، پہلے مسلمان ہی اسلحے کے موجود بھی تھے اور بڑی بڑی ایجادیں مسلمانوں نے کی، لیکن پھر ہم غفلت میں پڑ گئے، دوسرے لوگ آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان کافروں کو اسلحہ نہ فروخت کریں، کیونکہ اس میں مسلمانوں کا ضرر ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ایسی تجارت جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے وہ جائز نہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کے ساتھ تجارت کرنا، لین دین کرنا، اور انہیں اپنے یہاں ملازم رکھنا، یا ہم لوگ اگر وہاں ان کی کمپنیوں ملازم ہو، تو یہ ناجائز نہیں. تو یہ جب تفصیل سامنے ہوگی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کون سی صورت جائز ہے، کون سی صورت ناجائز ہے. اب اس سے پتہ چل گیا کہ جہاں قرآن مجید نے منع کیا ہے تو وہاں مطلب یہ ہے کہ قلبی تعلق ان سے نہ رکھا جائے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل ایمان ایسے نہیں ہیں کہ بس پیدا ہو گئے، کھایا پیا اور مر گئے، بلکہ ایک بامقصد زندگی ہے ان کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت. اور سب سے بڑا دشمن انسان کا کون ہے؟ شیطان. وہ چاہتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کریں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان الشیطان عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اسے اپنا دشمن بناؤ. اب جو قوم شیطان کی پیروی کرتی ہو، ہمیں بھی شیطانی راستوں پر لگاتی ہو، ڈالتی ہو، تو پھر اس قوم سے بھی وہی معاملہ ہوگا جو شیطان کے ساتھ معاملہ ہے. اس لیے ان سے قلبی تعلق اور دوستی تو نہیں، البتہ دوسرے تعلقات ان سے رکھے جا سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے تفصیل بیان کر دی. اس تفصیل کے تحت اگر بعض اوقات اگر ضرورت ہو، یعنی ایسے لوگ ہوں جو امن و امان سے رہتے ہوں، جو ہم سے جنگ نہ کرتے ہوں، ہمارے ملک میں ویزا لے کر جب آتے ہیں تو وہ گویا ہمارے جو ہے وہ امن میں آ گیا وہ، اور ہمارا ہم اس کے ضامن ہیں، اس لیے اس کی سلامتی کی فکر کرنا یہ سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمیوں کے لیے، مراد ذمیوں سے وہ ہیں جو مسلمانوں کے ملکوں میں رہتے ہیں، تو ذمیوں کے بچوں کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نان نفقے کے طور پر جیسے مسلمان بچوں کی مدد کی جاتی تھی، اسی طریقے سے ذمی یعنی کافروں کے بچوں کی بھی اسی طرح سے مدد کی جاتی تھی، اور اس میں کوئی تفریق نہیں فرماتے. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جہاں تک قلبی تعلق ہے تو وہ تو اختیار نہ کیا جائے، اس لیے کہ دونوں کا مقصد الگ الگ ہے. تو ایک بامقصد قوم بے مقصد قوم سے قلبی تعلق نہیں رکھ سکتی، ان کا معاملہ کچھ اور ہے، ہمارا کچھ معاملہ اور ہے. اس لیے قلبی تعلق تو صرف مسلمانوں سے ہو، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ہم سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تو ایسے کافروں کے ساتھ حسن سلوک یا ہمدردی ضرورت کرنا، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا. تو اس سے ہی تمام تفصیلات انشاءاللہ سامنے آ گئیں، اور جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے امید ہے کہ وہ دور ہو گئی ہوگی. تو بہرحال یہاں فرمایا کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن کافروں کو اپنے دوست نہ بنائیں مومنوں کو چھوڑ کر. ومن یفعل ذلک، اور جس نے ایسا کیا، فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقا، تو سخت وعید ہے اس کے لیے کہ ایسا تم نہ کرو. اور آگے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں تو تمہیں چاہیے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. دیکھیے محبت ایک مخفی چیز ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کس کو کس سے محبت ہے، لیکن اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، اسباب ہوتے ہیں. تو محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کی علامت یہ بتائی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوں گے. اب دعویٰ تو محبت کریں اللہ رب العزت کا، لیکن ہم اتباع نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ کیسا دعویٰ ہے؟ اس لیے یہاں پر فرمایا، ایک نسخہ کیمیا ہمیں بتا دیا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو اے مومنوں کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں، فتبعونی، تو تمہیں چاہیے تم میری اتباع کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری اتباع کرو، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنی شروع کر دیں گے، اور نہ صرف یہ بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت بھی فرما دیں گے، گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نبی ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. چنانچہ قرآن مجید میں آج ہی کے پارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. جس طرح آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اسی طریقے سے عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ قادر تو اس بات پر ہیں کہ وہ چاہیں تو بغیر ماں باپ کے جس طرح آدم کو پیدا کر سکتے ہیں، اور بغیر ماں کے حوا کو پیدا کر سکتے ہیں، اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر سکتے ہیں، وہ چاہیں تو آج بھی ایسا کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسباب کے تحت رکھی ہے، اس لیے بظاہر دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے، ان کا ملاب ضروری ہے، ورنہ اللہ رب العزت کی قدرت بہرحال ہر چیز پر. تو اس لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ ہے کہ انما مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم. دوسری بات یہ سمجھیے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نبی ہیں جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کلمۃ اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ، اور روح اللہ، اللہ کی روح، یعنی اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ حمل قرار پایا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی. اب اس کی کیفیت کیسی وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں، لیکن بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور دنیا میں پھر جب آئے حضرت مریم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یقیناً یہ ایک بڑی عجیب سی بات تھی، لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کرنا تھا. تو ہوا یہ کہ جب وہ اپنی قوم میں آئیں حضرت مریم، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یعنی تمہاری نشادی ہوئی تو یہ تمہارے اولاد کیسے؟ تو حضرت مریم تو خاموش رہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماں کی گود میں بولے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یعنی بڑا فصیح اور بلیغ کلام کیا. ایسا فصیح و بلیغ کلام کہ عموماً عادتاً بچے نہیں کیا کرتے، تو گویا بچپن میں ان کا کلام کرنا یہ معجزہ. پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے، یہ بھی معجزے کے طور پر ذکر کیا. تو بظاہر ادھیڑ عمر میں کلام کرنا تو کوئی معجزہ نہیں ہے بظاہر، اس لیے کہ ہم میں ہر شخص کلام کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اٹھا لیا آسمانوں کی طرف، اور جب وہ اٹھائے گئے تو ان کی عمر تقریباً 30 یا 32 یا 33 سال کی تھی، جو بالکل جوانی کا زمانہ ہوتا ہے. تو اس لیے ادھیڑ عمر ان پر آئی ہی نہیں تھی، وہ دنیا سے چلے گئے. اب قرآن مجید جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ادھیڑ عمر میں آ کر دوبارہ کلام کریں گے، تو یہ اس اعتبار سے معجزہ ہوا کہ دنیا میں آئیں گے تو کلام کریں گے. اس لیے فرمایا کہ بچپن میں جو کلام کیا وہ بھی معجزہ، اور ادھیڑ عمر میں جو کلام کریں گے وہ بھی معجزہ، اس لیے کہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور پھر کلام کریں گے. تو یہ کلام کرنا یقیناً ایک خاص مدت کے بعد ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں جب دنیا تشریف لے گئے تقریباً 2000 سال ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ ہی جانتا ہے کہ اور کتنی مدت ہوگی ان کے دنیا میں تشریف لانے کی. اور اس کے بعد پھر جب دنیا میں آئیں گے تو لوگوں کو دعوت دین دیں گے، لوگوں سے کلام کریں گے، تو یقیناً یہ بھی ایک معجزہ ہوگا. اسی کو انشاءاللہ بھی اس آیت قرآن میں اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، چونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آنا تھا، اس لیے تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ان کی والدہ حضرت مریم کا ذکر، اور پھر ان کی بھی والدہ کا ذکر، یعنی اس تفصیل کے ساتھ کیا ہے قرآن مجید نے کہ کسی اور نبی کا، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں کہ آپ کے والد کا ذکر ہو، یا والدہ کا ذکر ہو، یا نانی کا ذکر ہو، یا والدہ کا، یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس درجے میں ذکر ہو، ایسے تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ چونکہ امت محمدیہ کو واسطہ پیش آنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس لیے تفصیل کے ساتھ یہ سارے احکام بترا دیے گئے کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں تو امت محمدیہ ان کو پہچان لے اور ان کے آنے میں کوئی تردد نہ کرے اور ان پر جو ہے وہ ان سے ہم کلامی اور مان لے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا. تو دیکھیے تھوڑی سی تفصیل یہاں پر. اس قالت امراۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. امراۃ عمران, امراۃ عمران کا مطلب ہے حضرت مریم کے والد, والدہ. عمران ان کے والد کا نام تھا حضرت مریم کے, اور ان کی جو والدہ تھیں جب حضرت مریم ان کے پیٹ میں تھی تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر کرتی ہوں, کہ جو بھی اولاد ہوگی میرے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی. رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. آپ میری طرف سے قبول فرما لیجئے. انک انت السمیع العلیم, آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں. فلما وضعتھا, جب ان کے ہاں ولادت ہوئی. قالت رب انی وضعتھا انثی, دیکھا تو لڑکی تھی, کہا کہ یا اللہ میرے ہاں تو بچی پیدا ہوئی. واللہ اعلم بما وضعت, اللہ تو جانتے تھے جو کچھ بھی ہونا ہے. ولیس ذکر کل انثی, اور بعض اوقات جو ہے بعض لڑکیاں وہ لڑکوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں, یعنی بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ لڑکا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, یعنی تقوی کے اعتبار سے, طہارت کے اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے, اور دنیا کے اعمال کے بھی اعتبار سے بعض اوقات بعض لڑکیاں لڑکوں سے بھی آگے نکل جاتی ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ ولیس ذکر کل انثی, اور آگے فرمایا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ. حضرت مریم کے والدہ نے کہا کہ اللہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ماں کو بھی ولایت حاصل ہے اپنے بچے پر, اگر ماں چاہے تو وہ بھی بچے کا نام تجویز کر سکتی ہے. یہ صرف باپ ہی کا حق نہیں ہے کہ وہ بچے کا نام رکھے, بلکہ ماں کا بھی حق ہے. شریعت نے ماں کو بھی حق دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ بھی اپنے بچے کا نام رکھ سکتی ہے. اس لیے اگر باہمی رضامندی سے نام رکھ لیا جائے تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو تو حرج نہیں. اس لیے جب اولاد ہوتی ہے تو عام طور پر بعض خاندانوں میں تو جھگڑا ہوتا ہے باقاعدہ, کہتا ہے کہ جی وہ لڑکے والے نام رکھیں گے, اور بعض کہتے ہیں جی لڑکی والے رکھیں گے, ننیال والے. تو اس پر بھی جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے یہاں. تو اصل شریعت میں یہ ہے کہ اصل تو حق باپ کا ہے, اور ماں کو بھی شریعت نے حق دیا ہے, اور بہترین بات یہ ہے کہ دونوں تجویز سے, باہمی رضامندی سے کوئی نام تجویز کر لیں, اور کسی اگر اللہ کے نیک بندے سے, نیک بزرگ سے نام رکھوا دیں تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے اور بھی زیادہ بابرکت بات ہوگی. تو بہرحال حضرت مریم نے کی والدہ نے فرمایا کہ انی سمیتھا مریم, اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا. وانی اعوذ بک وذریتھا من الشیطان الرجیم, اور اس کو میں شیطان, اس کو اور اس کی اولاد کو اے اللہ آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے. فتقبلها ربها بقبول حسن, اللہ تعالی نے اس کو قبول فرما دیا. وانبتها نباتا حسنا, اور اس کی بہترین نشو نما فرمائی. وکفلها زکریا, اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کا کفیل بنا دیا. یہ اب اس بچی کو لے کر بیت المقدس تشریف لائیں. ان کے جو والد تھے وہ دوران حمل انتقال کر گئے, یعنی عمران کا انتقال ہو گیا, اور وہ امام تھے بیت المقدس کے, ان کا انتقال ہو گیا حضرت عمران کا. اس کے بعد حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس کے بڑے ہوئے, تو یہ اس بچی کو لے کر ان کی خدمت میں آئیں کہ میں نے چونکہ نظر مانی تھی اس لیے اب یہ بچی میں لائی ہوں, اسے قبول کر لو, اور اب یہ آپ کے حوالے. چنانچہ حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ چاہا کہ میں اسے اپنی تحویل میں لے لوں اور اس کی کفالت میں کروں, لیکن چونکہ حضرت عمران کی یہ صاحبزادی تھیں اور وہ بڑے بلند مرتبے کے تھے, امام تھے بیت المقدس کے, اس لیے ہر شخص یہ چاہتا تھا, چونکہ اس کے بہت سارے خدام تھے, بہت سارے مجاور تھے, اور وہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ ہماری کفالت میں رہے. تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو بھائی ان کی خالہ چونکہ میرے نکاح میں ہے اس لیے ماں کے بعد خالہ کا حق ہے کہ وہ بچی کو دیکھے, اس لیے میرا زیادہ حق ہے کہ میں اس کی کفالت کروں. لیکن حضرت زکریہ علیہ السلام کی یہ بات انہوں نے تسلیم نہیں کی اور کہا کہ جی قرآن دازی ہوگی. چنانچہ قرآن دازی ہوئی کہ کون کفالت کرے. اس کو اللہ رب العزت نے اس طرح ذکر فرمایا, ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو میں آپ کو بتا رہے ہیں وحی کے ذریعے. وما کنت لدیہم, آپ اس وقت موجود نہیں تھے, اذ یلقون اقلامہم, جب وہ اپنے قلم جو ہے وہ پانی میں ڈال رہے تھے. تو یہ ہوا کہ وہ قلم جس سے وہ کتاب اللہ کو لکھا کرتے تھے، تورات لکھا کرتے تھے، اس قلم کو پانی میں ڈال دیا جائے، اور پانی میں بھی اس طرح ڈالا جائے کہ مثلا دریا میں یا نہر میں ڈالا جائے، جو نہر جاری ہو، تو جس کا قلم الٹا چل پڑے. لازمی بات ہے پانی کے بہاؤ پر چلنا چاہیے اصل تو قلم کو، لیکن جس کا قلم تیرے اور اوپر الٹا چل پڑے وہ کفیل بنے گا، وہ کفالت کرے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت موجود نہیں تھے، یہ سارے واقعات ہم آپ کو بتلا رہے ہیں وحی کے ذریعے سے. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، کون کفالت کرے مریم کی، یہ طے ہو رہا تھا ان میں. بہرحال انہوں نے اپنے قلموں کو پانی میں ڈال دیا. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے، یعنی ہر ایک چاہ رہا تھا کہ میں اس کی کفالت کروں. بہرحال یہاں پر آگے پھر واقعے کو ذکر نہیں کیا، لیکن اتنا ہوا کہ اللہ رب العزت نے فکفلہا زکریہ علیہ السلام کو کفیل بنا دیا، ان کا قلم جو ہے وہ الٹا پانی پر تیرا بھی اور الٹا بھی چلا. چنانچہ اس قرآن اندازی کے تحت حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے کفیل ہو گئے، اور انہوں نے بعض روایات کے مطابق ایک انا رکھ لی، ایک آیا رکھ لی جو ان کو دودھ پلایا کرتی تھی اور ان کی خدمت کیا کرتی تھی، اور ان کے لیے ایک عمدہ مکان، ایک کمرہ طے کر دیا کہ یہاں پر رہا کریں گی. چنانچہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کی تربیت شروع کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلما دخل علیہا زکریہ المحراب، جب کبھی زکریہ علیہ السلام محراب میں آتے، اس عمدہ مکان میں آتے، وجد عندہا رزقہ، تو وہاں دیکھتے کہ جنت کے پھل ہیں، بڑے عمدہ پھل رکھے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے جو ہے وہ جو ان کی نشو نما کے کام آئے، دودھ یا جو بھی چیز وہاں موجود. اب وہ تالا لگا کے جاتے تھے، تالا لگا کے یعنی کھول کر اندر داخل ہوتے تھے، کوئی اور ہوتا بھی نہیں تھا. تو فرمایا قال یا مریم وانا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں، یہ تمام چیزیں مختلف قسم کے جو ہے رزق ہیں تمہارے پاس آتے ہیں. تو حضرت مریم نے فرمایا قالت ھو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں. آپ تالا لگاتے ہیں تو تالے لوگوں کے لیے ہیں، اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے فرشتے ہیں ان کو آنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا، وہ آ جاتے ہیں اور میرے پاس جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. قالت ھو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہیں بے حساب رزق عطا فرمائیں. دیکھیے ہمارا ایمان یہاں بڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے رزق عطا فرمائیں، ہم یہاں کی تنگی تکلیفیں برداشت کر لیں جنت کے رزق حاصل کرنے کے لیے. جب وہاں پہنچ جائیں گے تو اللہ نے جو کچھ تیار کر رکھا ہے اہل ایمان کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی چیزیں ہیں کہ مارا را عین رات، ایسی چیزیں ہیں جو آنکھوں نے دیکھی نہیں، ولا نہ آنکھوں نے دیکھی اور نہ کانوں نے سنی اور نہ کسی قلب پر ان کا گمان گزرا، ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں. تو بہرحال دنیا میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات دکھلا دیتے ہیں، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان کی پرورش فرمائی. جب زکریہ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اس طرح کے رزق اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، بے موسم کے میوے بھی موجود ہیں، یعنی اس وقت ان کا زمانہ نہیں ہے لیکن حضرت مریم کے پاس موجود ہیں، تو چونکہ اس قسم کا مشاہدہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا اس لیے کبھی جرت نہیں ہوئی، اور زمانہ ان کا بڑھاپے کا تھا، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، خود بھی بالکل ضعیف اور بوڑھے ہو گئے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں سورہ مریم میں 16 پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے بال بالکل سفید ہو گئے تھے، اور ان کی جو اہلیہ تھی ان کا بھی یہی معاملہ تھا، یعنی اس عمر سے نکل گئے تھے جس میں اولاد ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا بھی نہیں مانگتے تھے اس سلسلے میں، کیونکہ اب موسم نہیں تھا. جب یہاں بے موسم کے پھل دیکھے اور اس کا مشاہدہ کر لیا تو فوراً دل میں یہ بات آئی کہ جو بے موسم پھل دینے پر قدرت رکھتا ہے کیا وہ بے موسم اولاد نہیں دے سکتا. اسی وقت فرمایا ہنالک دعا زکریہ ربہ، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب ہمیں پاکیزہ اولاد عطا فرما دے. آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں. چنانچہ دعا میں مشغول تھے فنادت الملائکہ، فرشتوں نے ندا دی، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ محراب میں کھڑے ہوئے دعا کر رہے تھے، کھڑے ہوئے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں، مصدقم بکلمۃ من اللہ، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کریں گے، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں، یعنی نبی ہوں گے لیکن صاحب شریعت نہیں ہوں گے، بلکہ جو پچھلی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کریں گے. وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، سردار ہوں گے. وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور بہت ہی عفت والے ہوں گے. یہ ایسے نبی ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، نکاح نہیں کیا، لیکن یاد رکھیے کہ نکاح کرنا افضل عمل ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس لیے فضیلت والا عمل ہے. بغیر نکاح کے کسی کے لیے رہنا بغیر مجبوری کے جائز نہیں. البتہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حق ادا نہیں کر سکتا، اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح نہ کرے، بلکہ اگر وہ کرے گا تو وہ اپنی بیوی کا حق مارے گا. اس لیے ایسے آدمی کے لیے تو صحیح ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام بہت خشوع خضوع والے تھے، بہت زیادہ رقیق القلب تھے، انتہائی ان کا جو قلب تھا وہ بہت رونے والے بزرگ تھے. تو وہ اپنی کیفیت ایسی سمجھتے تھے کہ وہ اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے نکاح بھی نہیں کیا. تو اگر کسی کی کیفیت اس قسم کی ہو جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تھی تو اسی لیے گنجائش ہے، ورنہ افضل عمل یہ ہے کہ نکاح کرے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، میرے طریقوں میں سے ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو نکاح سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں. اس سے ہی پتا چلا کہ نکاح نہ کرنا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ وہ مجھ سے نہیں اگر اس نے نکاح نہیں کیا، بلکہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ عند التوقان واجب. اگر کسی شخص کو یہ پتا ہو کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو گناہ میں لازمی طور میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو ایسے وقت میں نکاح کرنا واجب ہے، فرض ہے، اس ضروری. اگر نکاح نہیں کرے گا اور گناہ کرے گا تو سخت عذاب ہوگا، سزا کا مستحق ہوگا. تو بہرحال یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی چند صفات بیان کی ہیں کہ سیدًا وحسورًا ونبیًا من الصالحین. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال ربی انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے بیٹا کیسے ہوگا؟ یعنی یہ تو ٹھیک ہے ہوگا، لیکن آپ یہ بتا دیجئے کیا ہمیں دوبارہ سے جوان کیا جائے گا؟ کیفیت کیا ہوگی؟ مجھے میری بیوی کو اس حالت سے جو ہے نکال کر جوان کیا جائے گا، یا اسی حال میں بڑھاپے کی صورت میں ہماری اولاد ہوگی؟ اس لیے فرمایا کہ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، حالانکہ میں بڑھاپے کو پہنچ گیا. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی تو بانجھ ہے، اس کے یہاں تو بچہ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں بظاہر. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا جیسے اللہ چاہیں گے. جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں. قال رب اجعل لی آیہ، تو حضرت زکریا، چونکہ آدمی کو جب یہ ہو جائے کہ بھئی اب اولاد ہوگی تو یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو اس لیے کہا کہ اللہ میں کوئی نشانی مقرر فرما دیں کہ جب حمل ہو جائے اور جو ہے وہ تو ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی اب جو ہے حمل ہو گیا، تو کوئی آیت کوئی نشانی متعین فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور ساتھ میں نشانی اس لیے تاکہ میں خوب شکر کروں. یہ نشانی اس لیے طرف کی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تاکہ اللہ میں آپ کا شکر ادا کروں. اللہ تعالیٰ نے جو نشانی بتلائی وہ بھی حسب حال تھی. فرمایا کہ تین دن تک تم لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے، البتہ ذکر خوب کر سکو گے، زبان سے اللہ کا ذکر خوب کرو گے، لیکن لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکو گے. یہ علامت ہے اس بات کی. تو چونکہ وہ شکر کرنا چاہتے تھے، اللہ رب العزت نے علامت بھی ایسی مقرر فرمائی جو شکر میں مانے نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوب اس زمانے میں شکر ادا کریں. لہذا فرمایا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثت ایام الا رمزا، فرمایا کہ تم اس کی نشانی یہ ہے کہ تین دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے مگر اشاروں کے ذریعے. اس سے پتا چلا کہ جو آدمی بات نہیں کر سکتا تو وہ اشاروں سے بات کرتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے جو گونگی تھی اس سے پوچھا کہ این اللہ، اے باندی اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اوپر، فرمایا کہ باندی مسلمان. لازم بات ہے زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے فوراً اشارہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ باندی مسلمان. اس سے پتا چلا کہ اشاروں کی جو زبان ہے یہ قائم مقام زبان کی ہے، کہ جو آدمی نہیں بول سکتا اس کے لیے یہ. تو فرمایا کہ الا رمضا وذکر ربک کثیرا، آپ اپنے رب کا ذکر کثرت سے کیجئے. وسبح بالعشی والابکار، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیجئے. تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا. اس کے بعد پھر حضرت، یہ تو حضرت مریم کا ذکر تھا اور حضرت زکریا علیہ السلام کا، اس کے بعد پھر حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہو گئی، اس کا ذکر اللہ نے تفصیل سے فرمایا، اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک، سارے بیچ میں سے ان کی جوانی سب چھوڑ دیا اور یہ فرمایا کہ جب حضرت مریم جب بڑی ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمہ، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک اپنے کلمے کی، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں بڑے باعزت ہوں گے، بڑے اکرام والے ہوں گے، معزز ہوں گے، ومن المقربین، اور اللہ کے بڑے مقرب ہوں گے، ویکلم الناس فی المہدی وکہلا، وہ لوگوں سے کلام کریں گے بچپن میں، مہد پنگوڑے کو بھی کہتے ہیں، جھولے کو بھی کہتے ہیں، گود کو بھی کہتے ہیں، کہ جب ماں کی گود میں تھے تو بھی کلام کریں گے، وکہلا اور کہولت کی عمر، جو ادھیڑ عمر ہوتی ہے اس عمر میں بھی کلام کریں گے، جو 40 سال کے بعد کی عمر ہے، ومن الصالحین، اور بڑے نیک لوگوں میں سے ہوں گے. تو حضرت مریم نے بھی کہا قالت ربی انا یکون لی ولد، اے اللہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں آج تک. فرمایا قال کذلک اللہ، ایسا ہی ہوگا، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرے، اذا قضا امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں، فانما یقول له کن فیکون، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کے حکم کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اصل میں یہی وہ مقام ہے جہاں عیسائیوں کو نصرانیوں کو دھوکہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ہیں، اس سے ان کو دھوکہ ہو گیا، اور کہیں فرمایا کہ اللہ کی روح اللہ فرمایا، تو دھوکے میں پڑ گئے، اور بعض نے کہا کہ بھئی اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. انشاءاللہ تفصیل اس کی آج نہیں میں بیان کروں گا، بلکہ چھٹے پارے میں، اس لیے کہ اس وقت ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں، چھٹے پارے میں انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر آئے گا، یہاں پر بھی تفصیلی ذکر ہے آگے، لیکن میں یہاں اس کا ذکر چھوڑ رہا ہوں اور مختصر سا آج بیان کر کے ختم کرتا ہوں، کہ وہاں پر تفصیل آئے گی کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا نہ انہیں سولی پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن وہ شبہ میں پڑ گئے، انہیں تشابہ ہو گیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ چھٹے پارے میں آئے گی، وہی پر انشاءاللہ میں اس کی تفصیل ذکر کروں گا. البتہ یہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ سورہ آل عمران کے حوالے سے اس کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیاتم محکمات، منہن آیاتم محکمات. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو قسم کی آیات رکھی، بعض آیات کا نام ہے محکمات اور بعض ہیں متشابہات. فرمایا کہ فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، تو وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جو محکم آیتیں ہیں، یعنی جہاں تفصیلی احکام ہیں، جہاں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہے، التباس نہیں ہے، معنی بالکل واضح اور ظاہر ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اور جو باتیں متشابہ ہیں، تو چونکہ وہ متشابہ باتیں اللہ اور رسول کے درمیان ہیں، وہی زیادہ جانتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ ہمارے بندے تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فیصلہ فرما دیا، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ ہمارے بندے تھے، ہم نے ان پر انعام کیا. اس سے یہ پتا چلا کہ وہ خدا نہیں تھے، خدا کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے بندے تھے جیسا کہ اور تھے. اور دوسرے مقام پر آج ہی آپ نے پڑھ لیا کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. تو اس لیے شکوک و شبہات میں آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے. جب بات واضح ہو گئی، محکم آیتوں کے ذریعے یہ پتہ چل گیا کہ نہ وہ خدا ہیں اور نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں، اب اگر روح اور کلمے سے، کہ ان الفاظ سے کوئی ایسے معنی اختیار کرے جو ان کی خواہش نفس کے مطابق ہوں، تو یہ بات درست نہیں. اس لیے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، کجی ہے، فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلی، جو جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ پن ہے، کجی ہے، وہ ان آیتوں کی اور ان الفاظ کی پیروی کرتے ہیں متشابہ آیات کی کہ جس سے وہ لوگوں کو فتنے میں ڈال دے، اور تاویلیں تلاش کرتے ہیں پھر اس کی، اس کا یہ مطلب ہے اپنے من مانے مطلب اس سے نکالنے کے لیے ان کی پیروی کرتے ہیں، اور جو محکم آیتیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے کہ جو محکم آیتیں ان پر عمل کریں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا باللہ، جن کا علم راسخ ہے پختہ علم والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہمارا حق، ہمارا ایمان ہے اس پر، جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہمارا اس پر ایمان. تو بہرحال یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت مریم کو فرمایا کہ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کن کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ بھی یہ ہوا کہ مریم علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کن، کہ تم پیدا ہو جاؤ، فیکون ہو گئے. یعلم الکتاب والحکمۃ، آگے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں دی تھی، اس کا یہاں پر ذکر ہے. مزید ذکر انشاءاللہ ساتویں پارے پہ آئے گا، وہاں پر انشاءاللہ میں اس کی تفصیل کچھ نہ کچھ انشاءاللہ عرض کروں گا. یہاں آخری پارے کے آخر میں ومن یبتغی غیر الاسلام دینا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پر چلنا چاہے فلن یقبل منہ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی سوائے دین اسلام کے ہمارے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب عیسائی بھی ٹھیک ہیں، یہودی بھی ٹھیک ہیں، فلاں بھی ٹھیک ہیں، تو بات یہ ہے کہ ان کی نظر میں جب سبھی ٹھیک ہیں تو پھر اسلام کے آنے کا کیا مطلب. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ وہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی اس زمانے میں جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگر آئیں گے تو ان کو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ میری پیروی کریں، مجھ پر ایمان لائیں، اس کے بغیر ان کے لیے بھی چارہ نہیں. تو کسی انسان کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ وہ اس دین اسلام کو قبول کرے اور اس کی پیروی کرے. فرمایا اگر جو ایسا نہیں کرے گا وہ فی الآخرت من الخاسرین، تو آخرت میں خسارہ پانے والے اور ٹوٹا پانے والوں میں سے ہے. کیف یهدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے جو ایمان کے بعد کفر اختیار کرے، اور شہادت دینے کے بعد یعنی یہ کہے کہ رسول حق ہیں اس کے اور نشانیاں بھی آ گئیں اور پھر انکار کر دے. تو اب ہدایت اگر نہیں ہے ان کو تو اس میں اللہ میاں کا کیا قصور ہے. واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ان کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ کی ان پر لعنت، والملائکہ لوگوں کی لعنت، والناس اور لوگوں یعنی ملائکہ کی لعنت فرشتوں کی، اور لوگوں کی بھی سب کی لعنت ان پر ہو، اور خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، پھر صرف یہی نہیں کہ کفر کیا بلکہ ثم ازدادوا کفرا، اپنے کفر میں اضافہ بھی کرتے رہے، لن تقبل توبتهم، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی. واولئک هم الضالون، یہ لوگ گمراہ ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، آگے فرمائے کہ وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر ہی ان کی موت آئی، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، زمین بھر کر بھی اگر اللہ تعالیٰ کو وہ فدیے میں سونا دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائی. یعنی قیامت کے دن اگر وہ ان کو اختیار دے دیا جائے اور زمین کے برابر وہ فدیے میں سونا دینا چاہیں تو تب بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کا ایمان قبول نہیں فرمائیں گے، ان جو جن کی حالت یعنی کفر کی حالت پر جنہیں موت آئی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کسی کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا ہو، خدا نہ کرے، اور کفر کی حالت پر اس کا خاتمہ ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے. انشاءاللہ تفصیل اس کی گیارہویں پارے میں آئے گی. یہاں پر بہرحال فرمایا کہ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مرے اس حال میں کہ وہم کفار، کفر پر ہی تھے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض، تو ان میں سے کسی ایک کے بدلے میں بھی اگر زمین بھر کر بھی ذہبہ سونا دینا چاہیں فدیے کے اندر تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے. فلن یقبل من احد، اولئک لهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لهم من ناصرین، اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. آگے چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں بھی تفصیلات ہیں لیکن اب وقت بھی کافی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو قبول فرمائیں. انشاءاللہ ان چوتھے پارے کی ابتدائی کچھ باتیں انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو باتیں اخلاص کے ساتھ یہاں کہی جاتی ہیں ان کو قبول فرما. اے اللہ جو باتیں غلطی سے زبان سے نکل جاتی ہیں انہیں معاف فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں, فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں, کتابوں پر ایمان لاتے ہیں, بلا شبہ سارے انبیاء حق, ساری کتاب حق, جنت اور دوزخ حق. اے اللہ تقدیر بری اور اچھی سب آپ کی طرف سے. اے اللہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. مرتے دم تک یا اللہ ثابت قدم رکھ, اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.